जी सबक देखिए आगे भाई। फइन अमरा अब्दुम महजूरुन औ सबीयुन सबीयम बिकत्लि रजुलिन फकतलहु फद्दियतु अला आकिलतिल कातिलि वरजउ अलल अब्दि बादा इत्किही ला अलस सबीयिल आमिरि لأن المباشر هو الصبي المأمور فتضمن عاقلته ثم يرجعون على العبد إذا عتق لأنه أوقع الصبي في هذه الورطة لكن قوله غير معتبر لحق المولى فيضمن بعد العتق ولا يرجعون على الصبي الآمر لقصور أهليته. سورة مسلائے कि एक आबदे महजूर ने किसी बच्चे को हुक्म दिया। आबदे महजूर, आबदे महजूर आम गुलाम को कहते हैं, हिजर पाबंदी को कहते हैं, पाबंदी को। तो आम गुलाम वो महजूर होता है, उस पर पाबंदी होती है, वो तसर्रुफात वगैरह नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता, अपना निकाह वगैरह अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। तो ये आम जो गुलाम है उसको क्या कहते हैं, अब्दे महजूर। और एक वो गुलाम है जिसको आका ने तिजारत की इजाजत दे दी, तो ये अब्दे माजून कहलाता है। ये जाता है, ये ब्याव शिरा करता है, तिजारत करता है। और आपने ये भी पढ़ा कि अगर इस पर दैन आ जाए तो वो इसके रकबे से मुतालिक होता है, इसके जिम्मे होता है, आका के जिम्मे नहीं होता। तो अब सूरत मसला यह कि एक आम गुलाम ने यानी अब्दे महजूर ने किसी बच्चे को कहा कि जाकर फला आदमी को कत्ल कर दो, और बच्चे ने जाकर उस आदमी को कत्ल कर दिया। तो कातिल तो वो बच्चा है, लिहाजा अव्वलन जो दियत आएगी वो उस बच्चे की आकिला पर आएगी भाई, और बच्चे की आकिला से दियत वसूल कर ली जाएगी। और इस बच्चे को इस मुश्किल में किसने डाला था, उस गुलाम ने, उस आबदे महजूर ने। तो बाद में फिर वो आकिला जो है, अगर वो आबदे महजूर आजाद हो गया तो फिर वो उस पर रुजू करेंगे। फिलहाल रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर वो रुजू करें तो फिर जो जमान आएगा वो तो उसके आका पर आएगा भाई, और आका का तो इसमें कोई कसूर नहीं, लिहाजा आका के जिम्मे नहीं होगा। तो गुलाम की आजादी का इंतजार करेंगे। अगर किसी वक्त वो जिंदगी में आजाद हो गया तो फिर बच्चे की आकिला उस गुलाम पर रुजू करेगी और उससे वो जमान वसूल कर लेगी। दूसरी सूरत, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कहा कि फला आदमी को जाकर कत्ल कर दो, और उस सबीये मामूर ने जाकर उस आदमी को कत्ल कर दिया। तो इस सूरत में वो जो बच्चा है उसकी आकेला दियत अदा करेगी, क्योंकि बच्चे ने कत्ल किया है, बच्चा कातिल है। वो जो कातिल बच्चा है उसके आकेला जो है वो दियत अदा करेगी। लेकिन उस बच्चे की आकेला फिर उस आमिर बच्चे पर, वो जिसने हुक्म दिया था दूसरे को, उस आमिर बच्चे पर, वो जो हुक्म देने वाला बच्चा था उस पर रुजू नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, इसलिए क्योंकि वो कहने वाला है, वो बच्चा है, और बच्चे की में अहलियत नाकिस है भाई, बच्चे के कौल का कोई एतबार नहीं है, बच्चे के कौल का कोई एतबार नहीं। लिहाजा यहां पर वो बच्चा जो है अपने कौल की वजह से जिम्मेदार नहीं बनेगा और उस पर जमान नहीं आएगा। जबकि पिछले मसले में जो गुलाम ने कहा था वो आकिल बालिग गुलाम था भाई, और आकिल बालिग गुलाम है और उसने हुक्म दिया है तो वो अपने कौल का जिम्मेदार होगा भाई, इस कौल पर उसका मुआखजा होगा। लेकिन फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल तो वो गुलाम है, आजादी के बाद फिर उससे मुआखजा होगा और उस पर जमान आएगा। तो क्या सूरत हुई, अगर आबदे महजूर ने हुक्म दिया था और बच्चे ने जाकर कत्ल कर दिया तो उस आबदे महजूर पर रुजू होगा उसकी आजादी के बाद। फिलहाल दियत कौन अदा करेंगे, उस कातिल बच्चे की आकिला, और बाद में आजादी के बाद उस गुलाम पर रुजू करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने बच्चे को हुक्म दिया था तो इस सूरत में इस कातिल बच्चे की आकिला दियत अदा करेगी, लेकिन फिर उस हुक्म देने वाले बच्चे पर वो बाद में रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे में अहलियत नाकिस है और बच्चा मुकल्लफ नहीं है, उसके कौल का कोई एतबार नहीं, लिहाजा उस पर रुजू नहीं किया जाएगा। دیکھیے بھائی فَإِنْ أَمَرَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ, اگر حکم دیا کسی عبد محجور نے, یعنی ہاں محجور کہیں پابند, پابند غلام, اگر کسی پابند غلام نے, اور پابند غلام میں نے بتلایا ہر عام غلام کیا ہوتا ہے, پابند ہوتا ہے, اگر کسی عبد محجور نے حکم دیا, او صبیون, یا کسی بچے نے حکم دیا, بھئی کس کو ان دونوں نے حکم دیا, صبیین, کسی بچے کو, بقتل رجل, کسی آدمی کے قتل کرنے کا, فقاتلہ, تو اس بچے نے اس آدمی کو قتل کر دیا, فدیت علی عاقلت القاتل, تو دیت جو ہے وہ اس قاتل بچے کی عاقلہ پر ہوگی, ورجعوا علی العبد بعد عتقہ, اور وہ عاقلہ رجوع کرے گی اس غلام پر اس کی آزادی کے بعد, لا علی الصبی العامری, نہ کہ اس حکم دینے والے بچے پر, اس حکم دینے والے بچے پر رجوع نہیں کر سکتے, اس عابد پر رجوع کر سکتے ہیں لیکن کب, اس کی آزادی کے بعد. دیکھیے بھائی وجہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں لأن المباشر هو الصبی المأمور, مباشر کہتے ہیں کسی فعل کو سر انجام دینے والا, یہاں دیت اولن کس پر آئی, وہ بچہ جو قاتل تھا اس کی عاقلہ پر دیت آئے گی, کیونکہ اس قتل کو سر انجام دینے والا کون ہے, وہ بچہ ہے. یہ معنی ہے لأن المباشر هو الصبی المأمور, اس لیے کیونکہ سر انجام دینے والا قتل کو وہ مامور بچہ ہے, مامور جس کو حکم دیا گیا وہ بچہ ہے, فتضمن عاقلته, تو اس بچے کی عاقلہ جو ہے وہ ضامن ہوگی, ثم يرجعون على العبد اذا عتق, پھر یہ رجوع کریں گے غلام پر, اذا عتق, جب وہ آزاد ہو جائے. یا اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں, ایک ہے عتق, اس کو اکثر وہ عتیقہ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, عتیقہ, نہیں بھائی عتق, عتق فعل لازم ہے, عتق کا معنی آزاد ہونا, عتق العبد, غلام آزاد ہو گیا. اور ایک ہے اعتق یعتق اعتاقا, باب افعال ہے, اس کا معنی ہے آزاد کرنا, اس کا معنی ہے آزاد. تو جب یہ عتق ہے تو اس کو معروف پڑھیں گے, عتق اذا عتق, جب وہ غلام کیا ہو جائے آزاد. اگر یہاں اعتق فعل ہوتا پھر مجھول پڑھتے, اذا اعتق, جب اس کو آزاد کر دیا جائے, تو جب باب افعال سے ہو پھر کہیں پر مجھول پڑھنے کی ضرورت ہو تو مجھول پڑھیں گے, ویسے معروف ہی پڑھا جائے گا اس کو. یہ مانا ہے ثم يرجعون على العبد اذا عتق, پھر اس قاتل بچے کی عاقلہ وہ رجوع کریں گے اس عبد مامور پر, اذا عتق, جب وہ آزاد ہو جائے, لانه اوقع الصبي في هذه الورطه, ورطہ کہتے ہیں کسی کو مشکل میں پھنسانا, کسی کو ہلاکت میں ڈالنا, لأنه اوقع الصبي في هذه الورطة, اس لیے کیونکہ اس غلام نے ڈالا تھا اس بچے کو اس مشکل میں, لیکن قوله غیر معتبر لحق المولى, لیکن غلام کے قول کا کوئی اعتبار نہیں آقا کے حق کی وجہ سے, غلام کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کس کی وجہ سے, آقا کے حق کی وجہ سے, یعنی اس وقت اگر اس کے قول کا ہم اعتبار کر لیں پھر تو یہ زمان کس پر آئے گا, آقا پر, تو غلام کا قول غیر معتبر ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اہلیت ناقص ہے, نہیں اہلیت ناقص نہیں, اس کے آقا کا حق ضائع ہوتا ہے, اس کے آقا پر زمان آتا ہے اس لیے اس کے قول کا اعتبار نہیں, ویسے اس کا قول معتبر ہے, چنانچہ آزادی کے بعد اسی قول پر اس کا مواخذہ ہوگا بھائی, لیکن قوله غیر معتبر لحق المولى, لیکن غلام جو ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے آقا کے حق کی وجہ سے, فیضمن بعد العتق, تو وہ ضامن ہوگا آزادی کے بعد, ولا يرجعون على الصبي العامر, اور وہ جو قاتل بچے کی عاقلہ ہے وہ رجوع نہیں کریں گے, على الصبي العامر, اس بچے پر جس نے حکم دیا تھا, اس بچے پر رجوع نہیں کر سکتے, لقصور اہلیتہ, بوجہ اس بچے کی اہلیت کے ناقص ہونے کے, کیونکہ بچے میں اہلیت کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے, بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں, لہذا اس کی وجہ سے اس کا مؤاخذہ نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیے, فَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ, مَأْمُورًا, میری کتاب میں ہے مَأْمُورًا, الف جو ہے وہ را کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور آگے لعبدین لکھا ہوا ہے, آپ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے، نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ الف جو ہے نا لعبد کے ساتھ ہونا چاہیے، العبد ہے العبد، اور مامور اس کے ساتھ الف نہیں ہونا چاہیے، یہ مرفوع ہے. فَإِن كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ، عبارت سمجھ میں آ گئی، فَإِن كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ دَفَعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ أَوْ فَدَاهُ فِي الْخَطَأِ بِلَا رُجُوعٍ فِي الْحَالِ وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ بَعْدَ عِتْقِهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَاءِ. یہی صورت ہے کہ ایک عبد محجور حکم دیتا ہے کسی دوسرے عبد محجور کو، حکم دینے والا بھی کون؟ عبد محجور، اور حکم بھی کس کو دیا؟ عبد محجور کو. تو ایک غلام نے دوسرے غلام سے کہا کہ جا کر فلاں آدمی کو قتل کر دو، اور اس نے جا کر اس آدمی کو قتل کر دیا. تو اب اس کا آقا جو ہے، اس غلام نے جنایت کر دی، تو آقا پر کیا لازم ہے؟ کہ وہ غلام دے یا پورا عرش دے، یعنی پوری دیت دے. تو آقا نے چنانچہ اس کو زمان ادا کر دیا، چاہے وہ غلام دیا اور چاہے وہ اس کا پورا عرش یا پوری دیت دے دی، پوری دیت دے دی. تو کیا بعد میں اس عبد عامر پر رجوع کیا جائے گا آزادی کے بعد؟ توجہ ہے، ایک غلام نے دوسرے غلام کو حکم دیا تھا کہ جا کر فلاں آدمی کو قتل کر دو، وہ دوسرا غلام گیا، اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اور چونکہ اس نے جنایت کی تھی تو آقا پر لازم ہوا کہ یا تو یہ غلام دے دے جنایت کرنے والا، یا دیت اور عرش دے دے. آقا نے زمان دے دیا، آقا نے زمان دے دیا. تو کیا آقا اب اس عبد عامر پر رجوع کرے گا جس نے حکم دیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، وہ رجوع کرے گا اس عبد عامر پر اس کی آزادی کے بعد. وہی اوپر والا مسئلہ جیسے اوپر والے مسئلے میں تھا کہ وہ کب رجوع کرے گا آزادی، تو یہاں بھی رجوع کرے گا آزادی کے بعد رجوع کرے گا. کہتے ہیں فَإِن كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ، مامور جس کو حکم دیا گیا، فَإِن كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ، اگر وہ غلام جس کو حکم دیا گیا تھا مِثْلَهُ، وہ بھی اسی غلام کے مثل ہے، یعنی وہ بھی عبد محجور ہے، دَفَعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ، وہ حوالے کر دیا آقا نے اس قاتل کو، قاتل غلام، اس نے جنایت کر دی اور آقا نے پھر کیا کیا، اسی قاتل غلام کو جنایت کے طور پر دے دیا، او فداہو، یا اس کا فدیہ دے دیا، فی الخطائی، کس صورت میں؟ قتل خطا کی صورت میں، بلا رجوع فی الحال، بغیر رجوع کیے فی الحال، یعنی فی الحال یہ آقا اس عبد عامر پر رجوع نہیں کر سکتا، ویجب ان یرجع بعد عتقہ، اور واجب ہے کہ وہ رجوع کرے اس کی آزادی کے بعد، بھی اقل من قیمتہ ومن الفدائی، وہ جو کم ہے اس کی قیمت اور فدیے میں سے، اس کی قیمت اور فدیے میں سے جو کم تھا اس کے ساتھ رجوع کرے گا. توجہ ہے، آقا نے فدیے میں کیا دیا تھا؟ غلام دیا یا پورا عرش دے دی، یا یوں کو پوری دیت دے دی، غلام دیا یا پوری دیت دے دی، لیکن رجوع جو کرے گا اس چیز کے ساتھ نہیں رجوع کرے گا جو اس نے دیا تھا، بلکہ رجوع عقل کے ساتھ کرے گا. نہیں توجہ میرا خیال، دیکھو عبد مامور نے جا کر کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. آقا کو اختیار ہے چاہے یہ غلام دے دے اور چاہے پوری دیت دے دے. آقا اب جو بھی دے دے، چاہے غلام دے دے چاہے دیت، آقا کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے غلام اس کو محبوب ہو کہ یہ غلام تو بڑا کام کا انسان ہے، ایسا غلام کہاں ملے گا. چنانچہ غلام بے شک 50 اونٹوں کے برابر ہے، اس نے 100 اونٹ دیت دینا گوارا کر لی، لیکن غلام نہیں دیا. اب بعد میں آقا نے رجوع کرنا ہے اس عبد عامر پر اس کی آزادی کے بعد، تو جب اس کی طرف رجوع کرے گا تو اس آقا نے کتنے اونٹ ادا کیے ہیں؟ 100. تو 100 کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا، عقل کے ساتھ رجوع کرے گا. کس کے ساتھ؟ بھائی کیوں؟ عقل کے ساتھ کیوں؟ اس نے تو 100 اونٹ دیے ہیں. کہتے ہیں بھائی اس نے اپنی مرضی سے 100 اونٹ دیے ہیں، اس نے کوئی اس پر کوئی زائد دینا لازم تو نہیں تھا، یہ وہ غلام دے دیتا بات سمجھ میں آ گئی. لہذا وہاں پر آقا نے جتنا دیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا, بلکہ جو عقل ہے اسی کے ساتھ رجوع کرے گا. اور اس نے جو زائد دیے تھے وہ تو اپنی مرضی سے دیے تھے, لہذا اس کا زمان اس غلام سے وصول نہیں کرے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور یہاں پر آیا وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ بَعْدَ عِتْقِهِ, اور واجب ہے کہ وہ رجوع کرے اس غلام کی آزادی کے بعد. عبارت پہ ذرا نظر رکھیں, اور واجب ہے کہ آقا رجوع کرے اس عبد عامر کی آزادی کے بعد, اس پر رجوع کرے اور اسے جا کر زمان لے. حالانکہ رجوع کرنا واجب تو نہیں ہے, لازم تو نہیں ہے, مرضی ہے رجوع کرے چاہے رجوع نہ کرے. پھر یجیبو کا کیا معنی؟ تو صاحب حاشیہ نے بہترین تقریر کی, انہوں نے فرمایا کہ یجیبو کو بی عقل کے ساتھ جوڑیں بھائی, یعنی بی عقل کو یجیبو کے ساتھ جوڑیں. یہ یجیبو کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے. یعنی عقل کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہے. عقل کے ساتھ اب بات بن گئی یا نہیں؟ عقل کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہوا, یعنی اکثر کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ رجوع کرنا واجب نہیں ہے, ہاں عقل کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہے جب وہ رجوع کرے. اگر رجوع نہیں کرتا نہ کرے, لیکن رجوع کرے گا تو عقل ہی کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہے. اب عبارت سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے بھائی, شرح دیکھیے. ای ان امر عبد محجور عبدا محجورا بقتل الرجل, اگر حکم دیا ایک عبد محجور نے کسی دوسرے عبد محجور کو بقتل الرجل, کسی آدمی کے قتل کرنے کا, ففی الخطا دفع السید القاتل او فداہ, تو خطا کی صورت میں حوالے کرے گا آقا اس قاتل غلام کو ہی, او فداہ یا اس کا فدیہ دے گا, مال دے کر چھڑائے گا, یعنی پوری دیت ادا کرے گا. ولا رجوع على العبد العامر في الحال, اور رجوع نہیں کرے گا اس عبد عامر پر, یعنی وہ جو حکم دینے والا غلام ہے اس پر رجوع نہیں کرے گا في الحال, بلکہ کب رجوع کرے گا؟ آزادی کے بعد. وانما قال ويجب, جی یہاں سے قیمتی بات بتلا رہے ہیں. ذرا متن پہ نظر رکھو, متن میں کیا تھا؟ دیکھو عبارت دیکھو, فَإِن كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ دَفَعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ. دَفَعَ کون سا صیغہ آیا؟ ماضی کا, ماضی کا صیغہ آیا. او فَدَاهُ, فدا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا, فدیہ دے دے گا, یہ فعل ہے بھائی, ہاز امیر ساتھ مفعول کی جڑی ہوئی ہے. او فَدَاهُ یا اس کو فدیہ میں دے گا, فِي الْخَطَأِ بِلَا رُجُوعٍ فِي الْحَالِ, وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ. عبارت کا انداز بدل گیا, توجہ ہے جی. وَيَجِبُ مُزَارِ آ گیا, أَن يَرْجِعَ, اور واجب ہے رجوع کرنا. کہنا تو یوں چاہیے تھا وَرَجَعَ بَعْدَ عِتْقِهِ, کیا کہنا چاہیے تھا؟ وَرَجَعَ بَعْدَ عِتْقِهِ, لیکن وَرَجَعَ کے بجائے کا کیا کہا؟ وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ. یہ عبارت کا انداز کیوں بدلا مصنف نے بھائی؟ اب وہ بتلائیں گے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ بَعْدَ الْعِتْقِ, اور ماتن نے کہا کہ وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ بَعْدَ الْعِتْقِ, یعنی عبارت کا اسلوب بدل دیا, انداز بدل دیا. وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ کہا اور وَرَجَعَ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں اس لا روایت لذالک, اس لیے کیونکہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے, اس کی کوئی روایت نہیں ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ذکر ہوا, یہ مسئلہ جو ذکر ہوا, یہ یہاں پر رجوع کا ذکر نہیں ملتا اوپر کتابوں کے اندر. امام محمد رحم اللہ وغیرہ فقہا جو اوپر فقہا گزرے ان کی کتابوں میں اس مسئلے کے اندر یہ رجوع کا ذکر نہیں ہے. بس اتنا ہے او فداہ فی الخطائی بلا رجوع فی الحال, صرف اتنا ذکر ہے کہ فی الحال رجوع نہیں کر سکتے, تو اتنا ذکر ہے. تو کیا بعد میں آزادی کے بعد رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو یہ جو ماتن ہے, یہ ماتن جن کا متن ہے وہ, اور اسی طرح جو صاحب ہدایہ ہیں, تو یہ صاحب ہدایہ اور ماتن کا اپنا اجتہاد ہے کہ یہ مسئلہ بھی چونکہ پچھلے مسئلے جیسا ہے, اور پچھلے مسئلے میں وہ بچے کی عاقلہ عبد عامر پر رجوع کرتے تھے, کب؟ اس کی آزادی کے بعد. لہذا یہ مسئلہ بھی اس جیسا ہے, تو یہاں پر بھی وہ اس کی آزادی کے بعد رجوع کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اجتہاد ہے کس کی طرف سے؟ صاحب ہدایہ اور جو یہ ماتن ہیں ان کی طرف سے. تو چونکہ اس مسئلے میں روایت نہیں تھی, تو اگر روایت ہوتی تو وہ کہہ دیتے ورجع بعد العتق, لیکن روایت نہیں تھی تو خود ہی قیاس کیا اس کو اس پچھلے مسئلے پر, اور عبارت کو طرز بھی بدل دیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ روایت پچھلوں سے نہیں ہے, یہ ہماری طرف سے اجتہاد ہے. لہذا اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو اس کی نسبت ہماری طرف کی جائے, بڑوں کی طرف نہ کی جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو یہ ہے ہمارے فقہا کی احتیاط. بھائی جو روایت نہیں تھی, اگرچہ خود بھی یہ بڑے بڑے فقہا ہیں سارے, لیکن پھر بھی انداز بدل دیا تاکہ پڑھنے والے کو پتا چل جائے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ بَعْدَ الْعِتْقِ إِذْ لَا رِوَايَةَ لِذَٰلِكَ, اور ماتن نے کہا کہ واجب ہوگا کہ وہ رجوع کرے آزادی کے بعد. یہ یعنی انداز بدلا. تو کیوں بدلا؟ کہتے ہیں اِذْ لَا رِوَايَةَ لِذَٰلِكَ, اس لیے کیونکہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے, پچھلے فقہا سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے. فَيَنْبَغِي, پس مناسب یہ ہے. دیکھا یَنْبَغِي کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ. تو لہذا یہاں یجبو بمانے یَنْبَغِي مناسب کے معنی میں بلکہ کر لیں. مناسب یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے آزادی کے بعد, اس سے پہلے نہیں. بھائی فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ, پس مناسب یہ ہے کہ وہ عبد قاتل کا آقا رجوع کرے. بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ, وہ جو کم ہے اس کے ساتھ, اس غلام کی قیمت اور فدیے میں سے اس کے ساتھ رجوع کرے. لِأَنَّ قِيمَتُهُ, پھر وہی سوال وہی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ آقا نے جو ادا کیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ اقل کے ساتھ رجوع کرے گا. غلام کتنے کا تھا؟ 50 اونٹ, اور دیت کتنی تھی؟ 100 اونٹ. اور آقا نے مثلا کیا ادا کر دیا؟ 100 اونٹ ادا کر دیے. تو جتنا ادا کیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ اقل کے ساتھ, کیونکہ زیادہ کو اس نے جب خود اختیار کیا ہے تو وہ زیادہ خود اٹھائے. بھائی زیادہ تو لازم ہی نہیں تھا. یہ مانا ہے لِأَنَّ قِيمَتَهُ إِذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الْفِدَائِ, اس لیے کیونکہ اگر غلام کی قیمت جب وہ کم تھی فدیے سے, تو فَالْمَوْلَى غَيْرُ مُسْتَرٍ إِلَى إِعْطَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقِيمَتِ, تو آقا جو تھا وہ مجبور نہیں تھا کہ وہ زیادہ دیتا قیمت پر. قیمت پر جو زیادہ ہے وہ دیتا, اس پر آقا مجبور نہیں تھا. بَلْ يَدْفَعُ الْعَبْدَ, بلکہ وہ کیا دے دیتا؟ وہ غلام دیتا. بھائی بلکہ وہ غلام دیتا, تو اس نے تو نہیں دیا, غلام خود زیادہ دیے ہیں, تو وہ زیادہ کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ اقل کے ساتھ رجوع کرے گا. آگے صاحب شرح وقایا فرما رہے ہیں کہ ماتن نے اور صاحب ہدایہ نے تو فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ رجوع کرے, کب؟ آزادی کے بعد. صاحب شرح وقایا فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ رجوع نہیں کرنا چاہیے, رجوع نہیں, کیونکہ پچھلے مسئلے میں وہ بچے کی عاقلہ نے رجوع کیا تھا, اور بچہ تو ناسمجھ تھا, بچہ تو ناسمجھ تھا, اور اس سے ناسمجھی کے اندر اس غلام نے وہ فیل کروایا تھا, لہذا وہ غلام ذمہ دار بنتا تھا. لیکن یہاں پر تو یہ غلام ذمہ دار نہیں بنتا, اس لیے کیونکہ ایک غلام نے دوسرے غلام کو حکم دیا ہے, اور دوسرا غلام وہ بھی عاقل بالغ ہے, سمجھدار ہے, تو لہذا وہ اس کے قتل کی اب نسبت یہ نہیں کریں گے کہ اس نے اس کے سمجھانے سے قتل کیا لہذا زمان اس پہلے غلام پر آئے گا. نہیں نہیں, یہ خود کیا تھا, اس کی عقل کامل تھی اس عبد قاتل کی, لہذا زمان اسی پر اور اس کے آقا پر آئے گا, وہ پچھلے غلام جس غلام نے حکم دیا تھا اس پر زمان نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو صاحب شرح وقایا گویا یہ فرماتے ہیں کہ رجوع نہیں کرنا چاہیے. اقول میں کہتا ہوں ینبغی اللہ یرجع بشیء مناسب یہ ہے کہ یہ آقا رجوع نہ کرے کسی بھی چیز کے ساتھ لان الامر لم یصح کیونکہ اس غلام کا حکم دینا درست نہ تھا والآمر لم یوقعہ فی ہذہ الورطہ اور اس حکم دینے والے غلام نے اس غلام کو اس مشکل میں نہیں پھنسایا اس نے اس مشکل میں نہیں پھنسایا لکمال عقل المأموری اس لیے کیونکہ یہ غلام جس کو حکم دیا گیا اس کی عقل کامل تھی اس کی عقل کامل تھی لہذا اس کی غلطی کی نسبت اس غلام کی طرف نہیں کی جائے گی جس نے حکم دیا تھا اگر اس نے حکم دیا تھا تو اس کی عقل تو کامل تھی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ معنی ہے لکمال عقل المأموری اس وجہ سے کہ عبد مامور کی عقل جو تھی وہ کامل تھی بخلاف ما اذا کان المأمور صبیاً بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ مامور وہ بچہ تھا وہ جس کو حکم دیا گیا تھا وہ جب بچہ تھا بچے کی عقل تو کامل نہیں ہے بچے کی عقل تو ناقص ہے لہذا وہاں کہیں گے کہ اس کو غلام نے اس مشکل میں پھنسایا ہے لیکن یہاں پر اس غلام کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کو عبد عامر نے مشکل میں پھنسایا ہے آگے دیکھیے وَكَذَا فِي الْعَمْدِ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا اور اسی طرح ہے قتل عمد میں اگر وہ غلام جو قاتل ہے وہ چھوٹا ہو نہ بالغ ہو فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا اگر وہ بڑا ہو یعنی بالغ ہو اُقْتُصَّ تو قصاص لیا جائے گا یہی صورت مسئلہ ایک غلام نے دوسرے غلام سے کہا کہ جا کر اس آدمی کو قتل کر دو عبد عامر جو حکم دینے والا ہے وہ تو عاقل بالغ ہے لیکن جس غلام کو حکم دیا وہ نابالغ تھا اس نے جا کر اس آدمی کو قتل عمد کر دیا یعنی تلوار سے قتل کر دیا یا گولی مار دی اور تلوار سے اور بندوق سے کسی کو قتل کرو تو پھر اس صورت میں قصاص آتا ہے لیکن قاتل نابالغ ہے اور نابالغ کا قتل عمد بھی خطا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نابالغ اور مجنون کا قتل عمد بھی خطا وہ عمدن بھی کوئی جنایت کریں وہ خطا شمار ہوتی ہے تو لہذا اس نے قتل تو اگرچہ عمدن کیا ہے اس نابالغ غلام نے لیکن اس کو کیا سمجھا جائے گا قتل خطا اور قتل خطا میں کیا آتی ہے دیت لہذا اس عبد قاتل جو ہے اس کا آقا زمان ادا کر دے گا اور پھر رجوع کرے گا کس پر اس عبد عامر پر کیونکہ یہ جو عبد قاتل ہے یہ تو نابالغ ہے اور اس نابالغ کی عقل کامل نہیں تو اس کو اس مشکل میں کس نے ڈالا اس عبد عامر نے لہذا اس پر آقا بعد میں رجوع کرے گا اور اگر ایک عبد محجور نے دوسرے عبد محجور کو حکم دیا کہ فلاں کو قتل کر دو اور حکم دینے والا بھی بالغ اور حکم پر عمل کرنے والا بھی بالغ اس عبد محجور نے جس کو حکم دیا تھا اس نے جا کر اس آدمی کو تلوار سے یا بندوق سے قتل کر دیا اس صورت میں تو پھر اس عبد قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص آئے گا بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں قصاص آئے گا زمان آئے گا ہی نہیں اور نیز اس قاتل غلام کی عقل کامل ہے بھائی یہ تو نابالغ نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں پھر قصاص ہی آئے گا اس غلام سے لیا جائے گا اور اس پچھلے غلام پر رجوع وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ زمان کوئی نہیں آیا یہاں کہتے ہیں وَقَذَا فِي الْعَمْدِ اور اسی طرح ہے مسئلہ عمد کے اندر بھی ان کان العبد القاتل صغیراً اگر وہ غلام جو قتل کرنے والا ہے وہ نابالغ ہو فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا اگر وہ بڑا ہے یعنی بالغ ہے وہ قُتُصَّ تو پھر اسے قصاص لیا جائے گا دیکھیے خود بیان کر رہے ہیں اَيْ فِي الْعَمْدِ دَفَعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ اَوْ فَدَاهُ قتل عمد کی صورت میں حوالے کرے گا وہ آقا اس قاتل کو یا فدیہ دے گا ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ پھر وہ رجوع کرے گا اس عبد عامر پر وہ جو حکم دینے والا غلام ہے اس پر بِأَقَلَّ کم کے ساتھ یعنی کم کے ساتھ اس پر رجوع کرے گا مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ اس غلام کی قیمت اور فدیے میں سے جو کم ہے اس کے ساتھ رجوع کرے گا ان کان العبد القاتل صغیراً اگر وہ عبد قاتل نابالغ ہو کیونکہ عمد کی بات چل رہی ہے نا عمد میں تو قصاص آتا ہے لیکن اگر وہ غلام صغیر ہے تو پھر قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیت آئے گی تو لہذا ان کان العبد القاتل صغیرن، اگر وہ عبد قاتل صغیر ہو تو پھر وہ رجوع کرے گا. فَإِنَّ عَمْدَ الصَّغِيرِ كَالْخَطَئِ، اس لیے کیونکہ نابالغ کا عمد یعنی ارادہ بھی كَالْخَطَئِ، وہ خطا کی طرح ہے، غلطی کی طرح ہے. وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا، اور اگر وہ قتل کرنے والا غلام بڑا تھا، بالغ تھا، يَجِبُ الْقِصَاصُ، تو پھر قصاص واجب ہوگا. فَإِنْ قَتَلَ قِنٌّ عَمْدًا حُرَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّ كُلٍّ مِّنْهُمَا دَفَعَ نِصْفَهُ إِلَى الْآخَرَيْنِ أَوْ فَدَا بِدِيَةٍ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک غلام نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، ایک غلام نے جان بوجھ کر دو آزاد آدمیوں کو قتل کر دیا، اور ان دونوں کے اولیاء جو ہیں یعنی اولیاء مقتول وہ دو دو ہیں. پہلا شخص جس کو قتل کیا مثلا اس کے بھی دو بیٹے، دوسرا شخص جو قتل کیا اس کے بھی دو بیٹے، تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ ولی قصاص بن گئے دونوں کے بیٹے. اب ان دونوں کے جو دو دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا قاتل کو، جب ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو دوسرے بیٹے کا حصہ جو قصاص میں تھا وہ خود بخود مال بن گیا، لہذا اس بیٹے کو اب آدھی دیت ملے گی اور دوسرے والے مقتول کے ایک بیٹے کو بھی آدھی دیت مل جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ صورت کیا، دو آدمیوں کو قتل کیا ہے غلام نے اور دونوں کے دو دو بیٹے ہیں یعنی دو دو ولی ہیں، ایک مقتول کے بھی ایک ولی نے معاف کر دیا اور دوسرے مقتول کے ایک ولی نے بھی معاف کر دیا. جب کوئی غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اول تو آتا ہے قصاص آتا ہے. اگر تو کوئی بھی معاف نہ کرتا، چاروں اکٹھے ہو جاتے قاضی کے پاس جاتے، تو سب کے لیے قاضی قصاص لے لیتا اور اس ایک غلام کو قتل کر دیا جاتا جس نے قتل کیے تھے. لیکن اب کیا صورت ہوئی، ایک نے معاف کر دیا، جب ایک بیٹے نے معاف کیا تو دوسرے کا حصہ بھی قصاص میں تھا، وہ مال سے بدل گیا، اور دونوں کا حق پوری دیت میں بنتا تھا تو ایک کا حق کتنی دیت میں بن جائے گا؟ اگر دو بیٹے ہوں اور کوئی غلام غلطی سے کسی کو قتل کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر سنو دوسری صورت، ذرا سنو پھر میں بیان کرتا ہوں. بھائی اگر ایک غلام کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس آدمی کے دو بیٹے ہوں اور یہ قتل اس نے غلطی سے کیا، متن میں جو صورت ذکر ہو رہی ہے وہ ہے قتل عمد کی، جان بوجھ کر قتل کیا ہے یعنی اعلی قتل سے، اور یہاں کس قتل کی بات ہو رہی ہے، قتل خطا کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ایک غلام غلطی سے اس کے ہاتھوں کوئی آدمی قتل ہو جائے اور اس کے دو بیٹے ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ آقا کو اختیار ہوتا ہے یا تو یہ غلام دے دے پورا ان دونوں کو اور یا پوری دیت ادا کر دے. توجہ ہے؟ اسی طرح اگر ایک غلام دو قتل غلطی سے کرتا ہے اور اس کے بھی دو بیٹے ہیں، توجہ ہے، ایک غلام ہے اور اس نے دو قتل کیے اور دونوں خطاءً کیے ہیں اور دونوں کے دو دو ولی ہیں، تو آقا پر زمان آیا، زمان کیا آئے گا؟ یا تو ایک ہی غلام دونوں کو دے دو، اس کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں، آدھا غلام ایک مقتول کے دو بیٹوں کا ہو گیا اور آدھا غلام دوسرے مقتول کے دو بیٹوں کا ہو گیا. صورت سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر دیت دینا چاہتا ہے تو ایک مقتول کے دونوں بیٹوں کو بھی پوری دیت دے گا اور دوسرے مقتول کے بیٹوں کو بھی پوری دیت دے گا. یہ کون سی صورت ہے؟ خطا کی صورت. اب آ گئے عمد والی صورت. جب عمد والی صورت ہے تو اب دونوں قتل اس نے جان بوجھ کر کیے ہیں اور دونوں کے دو دو بیٹے ہیں، تو دو بیٹوں میں سے ایک مقتول کے ایک بیٹے نے معاف کر دیا اور دوسرے مقتول کے ایک بیٹے نے بھی معاف کر دیا، تو دونوں بیٹوں کا قصاص میں حصہ تھا، پہلے مقتول کے دونوں بیٹوں کا قصاص میں حصہ تھا، تو ایک نے معاف کر دیا تو دوسرے کا حصہ مال بن گیا. جب مال بن گیا تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف دیت. اگر خطا میں دونوں کو دیت دی جاتی تو کتنی دیت دی جاتی؟ دو بیٹوں کو، دو بیٹوں پوری دیت دی جاتی. توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے. غلام دیں گے قتل خطا میں, ابھی میں نے بتایا اگر دونوں قتل کیسے کیے تھے خطا ان, پھر کیا کریں گے, یا تو غلام دے دو, غلام کو وہ آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے, لیکن اگر دیت دینا چاہتے ہو تو ایک کے دو بیٹوں کو بھی پوری دیت دو, 100 اونٹ دو, اور دوسرے مقتول کے دو بیٹوں کو بھی پوری دیت دو. توجہ ہے. اب یہاں قتل عمد کے اندر جب ایک آدمی کے دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا ہے, اگر یہ خطا ہوتا تو دونوں بیٹوں کا حصہ کتنا بنتا, پوری دیت, پوری دیت. لیکن یہ ہے عمد, یہاں تو آ رہا ہے قصاص. جب قصاص آیا تو ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو دوسرا بھی اب قصاص نہیں لے سکتا, اس کا حصہ خود بخود مال بن گیا. اور اس کی کتنا حصہ بنتا تھا, آدھی دیت. دو کا حصہ پوری دیت ہوتی ہے تو ایک کا حصہ آدھی دیت. تو لہذا جس بیٹے نے معاف نہیں کیا اس کو آدھی دیت دے دی جائے گی, اور دوسرے مقتول کے ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو دوسرے بیٹے کو بھی آدھی دیت. تو آدھی دیت ایک مقتول کے بیٹے کو, آدھی دیت دوسرے مقتول کے بیٹے کو, یعنی ایک دیت سے ہی کام چل جائے گا. ایک ہی دیت دے دے آدھی آدھی دونوں کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی دیت دے دے دونوں کے بیٹوں کو آدھی آدھی. بات سمجھ؟ اور اگر غلام دینا چاہتا ہے, غلام دینے کا بھی تو اختیار ہوتا ہے نا, غلام دینا چاہتا ہے تو ایک ایک بیٹا چونکہ معاف کر چکا ہے, اگر غلام دیتا تو کیا صورت تھی, پورا غلام دیتا, قتل خطا میں کیا صورت تھی, پورا غلام دیتے اور وہ دونوں بیٹوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا. اس مقتول کے دو بیٹے ملا کر آدھا غلام ان دونوں کا ہوا, اور دوسرے مقتول کے دو بیٹوں کا بھی آدھا غلام ان کا ہو گیا. یعنی یوں کہو چار بیٹے ہیں اور دو مقتول ہیں اور ان کو ایک غلام دیا, تو ہر بیٹا ربع غلام کا مالک بن جائے گا. ہر بیٹا ایک غلام, مقتول کتنے, دو, اور بیٹے ہر ایک کے کتنے کتنے, دو دو, اور ان کو مثلا قتل خطا والی صورت ہے تو ہم کیا کرتے, غلام دے دیتے, اور جب غلام دیتے اس غلام کو دونوں مقتول کے اولیاء کیا کرتے, آپس میں تقسیم. جب تقسیم کرتے آدھا غلام اس مقتول کے اولیاء کا اور آدھا غلام اس مقتول کے اولیاء کا ہو جاتا, اور اس آدھے میں سے, اس آدھے میں سے پھر یہ دو بیٹے آپس میں کس طرح مالک ہوتے آدھے کے, کہ ایک ربو اس کا ہوتا, ایک ربو آدھے کا. آدھا کتنا ہوتا ہے, ربو ہوتا ہے نا, آدھے کا آدھا ربو ہوتا ہے. اور دوسرے مقتول کے بیٹوں کو آدھا غلام ملا ہے تو وہ دونوں بیٹے اس آدھے غلام کو آپس میں تقسیم کرتے تو کتنا کتنا ہر ایک کو ملتا, ربو ربو ملتا. گویا ایک غلام کے خطا کے اندر ایک ہی غلام اگر آقا دینا چاہتا یہی جنایت والا وہ دے دیتا, تو چار بیٹے ہیں دو مقتولوں کے, ہر بچہ ہر بیٹا ربو ربو غلام کا مالک بن جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں کہہ لو کہ چار بیٹے ہیں دو مقتولوں کے, ہر بیٹے کو ربو ربو غلام, یا یوں کہہ لو ہر مقتول کے اولیاء کے لیے آدھا آدھا غلام ہے. بات ایک ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہاں صورت کون سی چل رہی ہے متن میں, عمد والی, قتل عمد. اور قتل عمد کے اندر جب ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا ہے تو اگر دیت دینا چاہتا ہے تو آدھی دیت ایک مقتول کے اس بیٹے کو جس نے معاف نہیں کیا, اور آدھی دیت دوسرے مقتول کے اس بیٹے کو جس نے معاف نہیں, تو ایک ہی دیت دے دیتا, آدھی آدھی وہ دونوں کو دے دیتا. اور اگر غلام دینا چاہتا تو غلام تو دو کا حق بنتا تھا یا چاروں کا, چاروں کا, اور چاروں میں سے ایک ایک تو معاف کر چکا ہے, لہذا ایک ربو غلام ایک مقتول کے اس بیٹے کو دے دیں گے جس نے معاف نہیں کیا, اور ایک ربو غلام کا دوسرے مقتول کے اس بیٹے کو دے دیں گے جس نے معاف نہیں کیا. تو آدھا غلام آقا کے پاس ہی رہے گا, آدھے غلام کا آقا ہی مالک ہے, اور آدھا غلام ان کو نہیں. توجہ, نہیں توجہ. اصل تو یہاں قصاص آ رہا تھا, قصاص. ویسے اگر کوئی غلام جنایت کرتا, مطلب خطا میں صورت بناؤ, خطا کے اندر اگر کوئی بیٹا معاف نہ کرتا, دونوں قتل غلام نے خطا ان کیے, تو کیا کیا جاتا, آقا کو اختیار تھا یا دونوں میں سے ہر ایک کو پوری پوری دیت دے, یا پورا غلام ہی ان دونوں کو دے دے, اس غلام کو وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں. جب آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو ہر بیٹے کا حصہ کتنا بنے گا؟ ربو ربو بنے گا. تو یہاں پر بھی قتل عمد کے اندر جب ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا ہے تو باقی بیٹوں کو کتنا کتنا دے دیں گے؟ ربو ربو دے دیں. اور ربو ربو کتنا ہو گیا؟ نصف. تو گویا نصف غلام ان دونوں کو دے دیں گے, آدھا آدھا ان کا ہو جائے گا. اور نصف کس کے پاس رہے گا؟ مالک کے پاس ہی رہے گا, وہ مالک کا رہے گا. تو نصف غلام مالک کا ہو جائے گا اور ربو ربو اس کے دو ان بیٹوں کا جنہوں نے معاف نہیں کیا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہتے ہیں فَإِن قَتَلَ قِنُّن, قِنُّن بھی غلام کو کہتے ہیں, عام غلام جو ہوتا ہے. فَإِن قَتَلَ قِنُّن عَمْدًا, اگر قتل کیا عام غلام نے عَمْدًا جان بوجھ کر, حُرَّيْنِ دو آزاد آدمیوں کو, لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ, حُرَّيْن نَكِرَا آیا, اور اس کے بعد پورا جملہ آیا. کیا آیا؟
پورا جملہ.
حرین یہ نکیرہ ہے, تسنیہ ہے اور نکیرہ ہے. اور لکل واحد ولیانی, یہ ولیانی یہ ہے مبتدا مؤخر, اور لکل واحد یہ ہے خبر مقدم. ولیانی ہے مبتدا مؤخر اور لکل واحد ہے خبر مقدم. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا, اور جملہ اسمیہ کس کے بعد آیا؟ نکرہ کے بعد. اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے, تو صفت بنائیں گے. اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے وقت موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی. اب ترجمہ سنو. فَإِن قَتَلَ قِنٌّ عَمْدًا حُرَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ, اگر قتل کیا کسی عام غلام نے جان بوجھ کر, ایسے دو آزاد آدمیوں کو کہ ان میں سے ہر ایک کے دو ولی ہیں, کہ ان میں سے ہر ایک کے دو ولی ہیں. فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّ كُلٍّ مِّنْهُمَا, پس معاف کر دیا. أَحَدُ وَلِيَّ اصل میں تھا وَلِيَّيْنِ, تسنیہ نون اضافت سے گر گیا, تو معاف کر دیا. أَحَدُ وَلِيَّ كُلٍّ مِّنْهُمَا, ترجمہ آخر سے ہوگا, ان دو مقتولوں میں سے ہر ایک کے, ترجمہ آخر سے ہو رہا ہے. منہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ وہ جو حرین مقتول گزرے ہیں, ان دونوں میں سے ہر ایک کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا. ترجمے پہ نظر ہے, فعفا احد ولی کل منہما, منہما ہما ضمیر کس کو راجع؟ حرین کو. تو ترجمہ آخر سے شروع کی طرف میں کروں گا. دیکھو, ان دونوں حرین میں سے ہر ایک کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو دفع نصفه الى الاخرين, تو آقا آدھا غلام دے دے گا باقی دو کو. آقا آدھا غلام دے دے گا دوسرے دو ولیوں کو, اور آدھا کس کا رہے گا؟ آقا کا اپنا رہے گا. او فدا بدیتن, یا فدیہ دے دے گا ایک دیت, فدیہ دے دے گا ایک دیت, اس کو وہ آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے, آدھی دیت ایک کو اور آدھی دیت دوسرے کو, اور ایک ایک نے تو معاف کر دیا ہے. وسقط حق من عفا فی الدیتی, اور ساقط ہو جائے گا حق اس ولی کا جس نے معاف کر دیا تھا دیت میں سے, دیت میں سے اس معاف کرنے والے کا حق. یہ مانا ہے وسقط حق من عفا فی الدیتی, اور دیت میں معاف کر دینے والے کا حق جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. وانقلبت حصۃ من لم یعفو مالا, اور پلٹ جائے گا حصہ اس کا جس نے معاف نہیں کیا تھا مال, مال ہو کر اس کا حصہ کیا بن جائے گا؟ جس نے معاف نہیں کیا قصاص کو, اس کا حصہ یہ مانا. وانقلبت حصۃ من لم یعفو مالا, اور بدل جائے گا اس کا حصہ جس نے معاف نہیں کیا مال سے. فاما ان یدفع نصفہ او الدیۃ الواحدۃ, تو وہ آقا جو ہے وہ یا تو نصف غلام دے دے ان دونوں کو جنہوں نے معاف نہیں کیا, ابھی دیت الواحداتا, یا ایک ہی دیت دے دے ان دونوں کو. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فَإِن قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرَ خَطَأً وَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّ الْعَمْدِ فَدَا بِدِيَّةٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَبِالنِّصْفِهَا لِأَحَدِ وَلِيَّ الْعَمْدِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ وقسم أثلاثا عولا عند أبي حنيفة رحمه الله وأربعا منازعة عندهما. یہ مسئلہ توجہ سے سمجھ لیں، یہ ذرا مشکل ہے. صورت مسئلہ یہ، وہی پچھلی صورت کی طرح ہے، تھوڑا سا فرق آئے گا. پچھلی صورت میں اس نے دونوں قتل جان بوجھ کر کیے تھے، اور دونوں کے دو دو ولی تھے، اور دونوں کے مقتولوں کے دونوں ولیوں کو قصاص کا حق تھا، اور پھر ایک نے کیا کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا، تو باقیوں کو وہ آدھا غلام دے دے یا آدھی آدھی دیت دے دے. اب دوسری صورت ہے، اسی غلام نے دو جنایتیں کی، ایک آدمی کو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ایک کو غلطی سے، ایک کو غلطی، اور ان دونوں کے بھی دو دو ولی ہیں، یعنی دو دو بیٹے ہیں مثلا، یا دو دو بھائی ہیں، بیٹے وغیرہ کوئی ہیں ہی نہیں، تو دو اولیاء ہیں ہر ایک کے، دو دو ولی ہیں. پھر ان میں سے عمدن جس کو قتل کیا تھا، اس کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا. توجہ ہے، ایک غلام نے دو قتل کیے، دو جنایتیں کی، لیکن ایک کو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ایک کو غلطی سے، اور دونوں کے دو دو ولی ہیں. پھر جس شخص کو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا، اس کے دو اولیاء میں سے ایک ولی نے قتل کو معاف کر دیا. تو اب کیا صورت ہوگی؟ کہتے ہیں اگر مال دینا چاہتا ہے، مال دینا چاہتا ہے، ایک قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں کیا آتی ہے؟ پوری دیت. لہذا پوری دیت دے دے گا ان دو بیٹوں کو، قتل خطا والے جو مقتول ہے اس کے دونوں ولیوں کو پوری دیت دے دے، اور دوسرے مقتول کے جو عمدن قتل کیا اس کے بھی دو ولی تھے، اور ان کا حق کس میں تھا؟ قصاص میں. لیکن ایک نے معاف کر دیا تو دوسرے کا حق کس سے بدل گیا؟ مال سے. تو اس کو کتنی دیت دیں گے؟ جب دو تھے دونوں کا حق کتنا بنتا؟ اگر مال لیتے تو کتنا بنتا؟ پوری دیت ہوتی. جب ایک نے معاف کر دیا تو دوسرے کا حصہ مال بن گیا، تو اس کو آدھی دیت دے دیں گے. صورت سمجھ میں؟ اگر مال دینا چاہے تو اب کیا کرے؟ خطا والوں کو پوری دیت، اور عمد جن میں سے ایک نے معاف کر دیا تو ایک کو آدھی دیت دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ اور اگر غلام دینا چاہے پھر کیا کریں گے؟ اب مشکل مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، اگر غلام دینا چاہتا ہے تو پورا غلام یہاں دے دے، اور اس پورے غلام کے وہ تین حصے کر لیں گے. تین حصوں میں سے دو حصے خطا والوں کے ہو جائیں گے، اور ایک حصہ عمد والے کا، اور ایک عمد والے نے تو معاف کر دیا تھا، تو تین حصے کے طور پر اس کو تقسیم کر لیں گے. اب آپ یہ نہ کہیں ایک نے تو عمد معاف کیا تھا لہذا ایک حصہ آقا کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا، نہیں نہیں، یہاں اس کے تین حصے کر کے تقسیم کر دیں گے، اور یہ عول کے طریقے پر ہوگا. عین واو لام بی عولن. امام صاحب فرماتے ہیں یہ تقسیم کس طریقے پر ہوگی؟ عول کے طریقے پر. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم منازعت کے طریقے پر ہوگی. نازع ینازع منازعتن، جھگڑا کرنا، جھگڑا کرنا. تو صاحبین فرماتے ہیں یہ تقسیم منازعت کے طریقے پر ہوگی، امام صاحب فرماتے ہیں یہ تقسیم عول کے طریقے پر ہوگی. اور عول کی صورت میں کیا تقسیم میں نے بتلائی؟ دو حصے خطا والوں کے اور ایک حصہ عمد والے کا، یعنی تین حصے کر دیں گے، اور ایک عمد والے نے تو معاف کر دیا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہ تقسیم منازعت یعنی جھگڑے کے طریقے پر ہوگی، یعنی اس غلام کے چار حصے کریں گے، تین حصے خطا والوں کے اور ایک حصہ عمد والے کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب کے نزدیک اس غلام کے کتنے حصے کریں گے؟ تین. اور صاحبین کے نزدیک کتنے حصے کریں گے؟ چار حصے کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کی علت کیا ہے؟ عول کسے کہتے ہیں؟ عول کے طریقے پر تقسیم کیسے ہوتی ہے، اور منازعت کے طریقے پر تقسیم کیسے ہوتی ہے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. پہلے ذرا متن حل کر لیں. ف فَإِنْ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا اگر قتل کیا اس غلام نے أَحَدَهُمَا ان دو آزاد آدمیوں میں سے ایک کو عمدن جان بوجھ کر وَالْآخَرَ خَطَأً اور دوسرے آزاد آدمی کو اس نے غلطی سے قتل کیا وَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّ الْعَمْدِ اور قتل عمد کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا. ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں, قتل عمد کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا. فدا بدیتن لولی الخطائی تو آقا فدیہ دے گا ایک دیت لولی الخطائی کس کو؟ ولی خطا. یہ ولی اصل میں تسنیہ ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ ولی خطا کتنے ہیں؟ دو ہیں. تو یہاں ولی یہ ہونا چاہیے تھا ولی الخطا, ولی یعنی اور نون اضافت سے گر جائے گا اور پھر یا بھی ساکن آگے لام بھی ساکن, دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو الساکن اذا حرك حرك بالکسر, تو لہذا کسرہ دیں گے لولی الخطا. لیکن یہاں بھی ولی خطا ہے, ولی کا لفظ مفرد ہے. نیچے شرع میں بھی ایک دو جگہ آ رہا ہے وہاں بھی ولی خطا مفرد ہے, توجہ ہے جی. تو اس کو پھر جنس کے معنی میں لے لیں, جن سے ولی ہیں جو خطا کے, جو جن سے ولی ہیں, اور جنس میں تو پھر چاہے جتنے بھی ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی نسخوں میں بھی میں نے دیکھا لیکن سب میں یہاں مفرد ہی کا لفظ ہے. تو لیکن ولی خطا ہیں کتنے؟ میں نے آپ کو بیان کر دیا کتنے ہیں, دو. تو فدا بدیتن لولی الخطائی تو آقا فدیہ دے دے گا ایک دیت لولی الخطائی کس کو؟ ولی خطا, ان دونوں کو دے دے گا. وبنصفها لأحد ولي العمد اور وہ فدیہ دے گا نصف دیت لأحد ولي العمد قتل عمد کے دو ولیوں میں سے ایک کو, قتل عمد کے دو ولیوں میں سے ایک کو نصف دیت دے گا کیونکہ ایک نے تو معاف کر دیا ہے. او دفع الیہم یا وہ غلام ان کے حوالے کرے, یہ تو وہ صورت ہی اگر وہ فدیہ دینا چاہے تو ایک کو پوری دیت دے خطا والوں کو اور عمد والے ایک کو آدھی دیت, یا اگر وہ غلام دینا چاہتا ہے کہتے ہیں او دفع الیہم یا غلام ان کے حوالے کرے وقسم اثلاثا اور وہ غلام تقسیم کیا جائے گا تین حصوں پر, اثلاثا تین حصے کر کے اس کو تقسیم کیا جائے گا عولن عول کے طریقے پر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور میں نے بتایا تھا دو حصے خطا والوں کے اور ایک حصہ عمد والا جس نے معاف نہیں کیا اس کا, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وہ اربعن اور چار حصے کر کے تقسیم کیا جائے گا منازعتن منازعت کے طریقے پر عندہما صاحبین کے نزدیک. چار حصے کس طرح ہوں گے؟ میں نے بتلایا تین حصے کس کے ہو جائیں گے؟ خطا والوں کے. اور ربو حصہ کس کا ہو جائے گا؟ عمد والا, وہ جس نے معاف نہیں کیا اس کا حصہ ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب بیان کریں گے کہ عول کیسے ہے اور منازعت کیسے ہے. پہلے سمجھ لیں بھائی عول کسے کہتے ہیں. عول جو ہے نا عول, یہ اصل میں علم میراث کے اندر آتا ہے. عول علم میراث میں جب ہم مسئلہ بناتے ہیں یعنی وارثوں میں ہم میراث کو تقسیم کرتے ہیں تو کبھی مسئلہ دو سے بنتا ہے. اگر مسئلے کے اندر نصف آ جائے نا, نصف کہ فلاں کو نصف دینا ہے اور کوئی حصہ نہیں بس ایک کا نصف حصہ ہے, جب نصف مسئلے میں آ جائے تو مسئلہ بناتے ہیں دو سے. توجہ ہے؟ دو سے نصف نکل سکتا ہے نا, دو میں سے ایک کسی کو دے دو تو یہ کیا ہے؟ دو کا نصف ہے نا. دو کا ایک کسی کو دے دو تو یہ دو کا نصف ہے. تو کل مال کے گویا دو حصے کرو, ایک حصہ اس کو دے دو, یہ نصف ہو گیا. اور کبھی مسئلہ بناتے ہیں تین سے, جب مسئلے میں ثلث آ جائے, اگر کہیں آ جائے کہ اس کو ثلث دینا ہے تیسرا حصہ, تو پھر اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تین سے مسئلہ بنائیں گے اور تین میں سے ایک حصہ اگر اس کو دے دیں گے تو تین میں سے ایک کتنا بن گیا؟ یہ ثلث بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کبھی مسئلے کے اندر ربو آتا ہے کہ اس آدمی کو ربو دینا ہے چوتھا حصہ, تو پھر ہمیں مسئلہ چار سے بنانا پڑتا ہے. چار میں سے ایک کسی کو دے دو تو یہ کیا ہے؟ ربو ہے, چوتھا حصہ ہے. कभी मसले में आता है, छह से मसला बनाना पड़ता है, मसले में सुदुस आ गया, एक आदमी उसको छठा हिस्सा देना है, तो कुल माल के कितने हिस्से कर दो, छह, छह में से एक उसको दे दो, तो ये सुदुस उसको मिल गया। कभी मसले में सुमुन आ जाता है, आठवां हिस्सा, तो फिर हमें मसला आठ से बनाना पड़ता है, क्योंकि आठ में से एक उसको दे देंगे तो ये उसको कितना मिल गया, सुमुन मिल गया। तवज्जो है जी। तो इस तरह मसला कभी दो से बनता है, कब दो से कब मसला बनता है, जब निसफ आ जाए, और तीन से कब बनता है, जब सुलुस आ जाए, और चार से मसला कब बनता है, जब रुबो उसमें आ जाए, और छह से मसला कब बनता है, सुदुस आ जाए, और आठ से मसला कब बनता है, जब सुमुन आ जाए। इसी तरह कभी मसला बारह से भी बनता है, इसी तरह कभी मसला चौबीस से भी बनता है। फिर जिससे मसला बन गया, अब बाकी वारिसों को भी उनके मुताबिक हिस्से दे देंगे। फिर कभी ऐसा होता है कि मसलन हमने मसला बनाया छह से, और नीचे जब हमने वारिसों में हिस्से तकसीम किए तो वो सात बन गए। क्या बन गए? मसलन एक मसला ही था, हमने एक शख्स को देना है निसफ, एक को देना है निसफ और एक को देना है सुलुसान, दो सुलुस। तवज्जो है, जरा समझ लो अच्छी तरह, मैं तफसील बयान कर रहा हूं। एक मसला ऐसा आया कि इसमें एक वारिस है, उसको देना है हमने निसफ, और एक वारिस वो है जिसको हमने देना है सुलुसान, यानी दो सुलुस देने हैं। कितने?
दो
सुलुस। याद रखो, जब निसफ के साथ दो सुलुस इकट्ठे हो जाएं तो मसला छह से बनता है। किससे बनता है?
छह से।
छह से, क्योंकि छह में से निसफ भी निकल सकता है और सुलुसान भी निकल सकता है। छह का निसफ कितना होगा?
तीन
वो निसफ वाले को दे देंगे, छह से हमने मसला बना दिया, तीन इस निसफ वाले को दे दिए, और छह का सुलुस कितना है? छह की तरह तीन हिस्से करें, दो, ये सुलुस है, और हमने देना सुलुसान है, दो सुलुस देने, तो कितने देंगे? चार देंगे, दो सुलुस देने हैं ना, तो एक को कितना मिल गया? निसफ, यानी तीन छह में से, और दूसरे को सुलुसान दिया, वो कितना बना? चार। तो मसला बनाया छह से, एक वारिस को दिए तीन, दूसरे को दिए चार, अब चार और तीन को हमने जमा किया तो सात हो गए। मसला बनाया था छह से और हिस्से ज्यादा हो गए। तवज्जो है, जब भी ऐसा हो जाए, जब मीरास में कोई मसला बनाया जाए और जो ऊपर जिस आदद से मसला बनाया वो छोटा हो जाए और नीचे हिस्से ज्यादा हो जाए, तो वहां औल करते हैं, यानी मसला बनाया था छह से, हिस्से कितने हो गए? सात, तो छह का औल कर देंगे हम सात तक, यानी अब सात से मसला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बात समझ में आ गई? सात से मसला। इसी तरह मसलन अगर कोई और मसला था, उसमें हमने मसला बनाया छह से, लेकिन जब नीचे हिस्से जमा किए तो हिस्से कितने हो गए? आठ। तो अब ये छह का औल हो जाएगा आठ की तरफ, यानी छह के बजाय आठ ही से मसला बना लेंगे, और उसमें से तो सबके हिस्से पूरे बन रहे हैं, वो तकसीम कर देंगे। कभी ऐसा होगा हम मसला बनाएंगे छह से, नीचे जब हिस्से तकसीम किए वो नौ बन रहे हैं, भाई हमने तो छह हिस्से किए हैं और नीचे जो तकसीम किया तो कितने बन गए? नौ। तो फिर छह का औल कर देंगे कहां तक? नौ तक, यानी नौ से मसला बना लेंगे। तवज्जो है, कभी ऐसा होता है हमने मसला बनाया छह से और नीचे जब वारिसों में हिस्से तकसीम किए वो दस बन गए, भाई हमने तो छह से मसला बनाया और हिस्से नीचे कितने बन गए? दस। तो फिर छह का औल कर देंगे दस तक, यानी दस से मसला बना लेंगे। इसको कहते हैं औल, कि जो जिस आदत से मसला बनाया था वो छोटा पड़ जाए और उससे ऊपर बड़े आदत की तरफ हमें जाना पड़ जाए, इसको क्या कहते हैं? औल कहते हैं। तरीका समझ में आ गया? तो इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां भी औल के तरीके पर अमल होगा। किस तरीके पर? औल के तरीके पर अमल होगा। किस तरह? देखो, गुलाम के कितने हिस्से किए इमाम साहब फरमाते हैं? तीन हिस्से। ए, दो हिस्से किसको दिए? खता वालों को, और एक हिस्सा किसको दिया? आमद वालों को। देखो, आमद वालों को मिला एक हिस्सा और खता वालों को मिले दो हिस्से। तवज्जो है, خطا والوں کو دو حصے دیے اور عمد والے کو ایک حصہ دیا. معلوم ہوا کہ خطا والوں کا حصہ عمد کے مقابلے میں دگنا ہے. خطا والوں کا حصہ عمد کے مقابلے میں دگنا اور عمد والے کا حصہ خطا کے مقابلے میں آدھا ہے. عمد والے کا حصہ, ان کا آپس میں تقابل ذرا کریں نا, عمد والے کو خطا کے مقابلے میں کتنا مل رہا ہے؟ ذرا اس دیت پر آئیں, دیت پر آئیں, دیت سے مسئلہ ہوگا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر دیت دینا چاہے پھر کیا کرے گا؟ خطا والے ان کو پوری دیت دینا پڑے گی, ان میں سے تو کس نے معاف نہیں کیا, اور عمد والے کو آدھی دیت اس ولی کو جس نے معاف نہیں کیا. اب ان میں نسبت دیکھو, ایک کو مل رہی ہے آدھی دیت اور ایک جانب والوں کو مل رہی ہے پوری دیت, تو ان میں کیا نسبت ہے؟ ایک کو پوری مل رہی ہے تو دوسرے کو اس کے مقابلے میں آدھی مل رہی ہے, آدھی مل رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا مسئلے میں نصف آ گیا. کیا آ گیا؟ خطا والوں کو پوری دیت اور عمد والے کو آدھی دیت, تو کیا آ گیا؟ نصف. نصف آ گیا یا نہیں؟ تو نصف آ گیا. تو خطا والوں کو پوری دیت دینی ہے اور عمد والے کو آدھی دیت دینی ہے, تو ان دونوں کے حصوں میں کیا نسبت ہوئی؟ خطا والوں کو اگر ایک دیں تو عمد والے کو آدھا دینا ہے, یعنی ان کو پوری دیت دیں تو اس کو آدھی دیت دینی ہے. تو گویا خطا والوں کا حصہ ہوا ایک, یعنی پورا, یعنی پوری دیت, پورا یعنی پوری دیت, اور عمد والے کا حصہ آدھا ہوا یعنی آدھی دیت. تو آدھی دیت آ گئی یعنی نصف آ گیا, مسئلے میں نصف آ گیا. اور مسئلے میں جب نصف آئے تو میراث میں مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا سلوس آئے تو کس سے بناتے ہیں؟ تین سے. ربو آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چار سے. سدس آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے. سمن آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ آٹھ سے. اور نصف آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ دو سے. کس سے بناتے ہیں؟ دو. نصف دو میں سے نکل سکتا ہے نا, یہ مال کے دو حصے کر دو, دو میں سے ایک کسی کو دے دو, تو یہ دو کا کیا ہے؟ آدھا ہے, آدھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں پر بھی, یہاں پر بھی ایک کو پورا حصہ ملنا ہے یعنی پوری دیت ملنی ہے, تو دوسرے کو آدھی دیت ملنی. تو مسئلے میں نصف آ گیا, ایک کو پورا ایک اور دوسرے کو نصف. اور جب مسئلے کے اندر نصف آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ دو سے. ہم نے دو سے مسئلہ بنایا, اس دو میں سے نصف کس کو دینا ہے؟ آمد والے کو. آمد والے کو نصف دینا ہے, تو دو کا نصف کتنا؟ ایک. ایک وہ ایک اس کو دے دیا. اور خطا والوں کو پورا دینا ہے اور مسئلہ کس سے بنایا ہے؟ دو سے. تو دو کا پورا کتنا؟ دو. دو تو وہ دو ان کو دینا ہے. توجہ ہے؟ دو سے چونکہ مسئلے میں آیا نصف, ایک کا حصہ پورا ہے ایک کا حصہ نصف ہے, تو مسئلے میں آیا نصف. اور نصف جب مسئلے میں آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ دو سے, کیونکہ دو میں سے آدھا نکل سکتا ہے, دو میں سے ایک لے لیں گے تو یہ ایک دو کا آدھا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے مسئلہ کس سے بنایا؟ دو سے. اور دو میں سے آدھا کس کو دینا ہے؟ عمد والے کو. تو دو کا آدھا کتنا؟ ایک. ایک یہ کیا ہے؟ دو کا آدھا ہے. تو یہ ایک کس کو دے دیا؟ عمد والے کو. اور دو میں سے پورا دو کس کو دینا ہے؟ خطا والوں کو. تو ان کو تو دو دینا پڑے گا پورا. اور ایک کس کو دینا پڑے گا؟ عمد کو. دو اور ایک کو جمع کرو کتنے ہو گئے؟ تین. مسئلہ بنایا تھا دو سے اور حصے ہو گئے تین, تو اب عول ہوگا دو کا سے اوپر تین کی طرف ہم چلے جائیں گے, تو مسئلہ بن جائے گا تین سے. اور تین میں سے گویا ایک حصہ کس کا ہو گیا؟ عمد والے کا. اور دو حصے کس کے ہو گئے؟ خط. یہ ہے قول بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ مسئلے میں پورا ایک بھی آیا اور نصف آدھا بھی آیا, اور نصف جب مسئلے میں آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ دو سے, کیونکہ دو میں سے آدھا نکل سکتا ہے. دو میں سے آدھا کتنا تھا؟ ایک. وہ کس کو دیا؟ عمد والے کو. اور دو کا پورا کس کو دینا ہے؟ خطا. تو گویا ان کو پورا دو دینا پڑے گا. تو خطا والوں کو دو پورا ملا, عمد والے کو ایک ملا. دو اور ایک کتنے ہو گئے؟ تین. اور مسئلہ کس سے بنایا تھا؟ دو سے. مسئلہ تو دو سے بنایا تھا, اور نیچے حصے کتنے ہو گئے؟ تین. تم اب دو میں سے تو تین نہیں نکل سکتے, تو دو کا عول ہو جائے گا کس کی طرف؟ تین کی طرف تو تین سے مسئلہ بن جائے گا تو اس غلام کے تین حصے کر دیں گے, ایک حصہ عمد والے کا اور دو حصے خطا والوں کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں اما طریق العولی, باقی عول کا جو طریقہ ہے, فإن ولی الخطا, دیکھا یہاں تثنیہ آ گیا ولی الخطا, فإن ولی الخطا یدعیان الکل, خطا کے جو دو ولی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کل کا کہ ہمیں پورا غلام ملنا چاہیے, وَأَحَدُ وَلِيَّ الْعَمْدِ يَدَّعِ النِّصْفَ, اور عمد کے دو ولیوں میں سے جو ایک ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نصف کا, کیونکہ ایک نے تو معاف کر دیا, تو خطا کے دو ولی کس کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ پورے غلام کا, اور عمد کے جو دو ولی ہیں ان میں سے ایک دعویٰ کر رہا ہے نصف غلام کا. فَيَضْرِبُ هَذَانِ بِالْكُلِّ وَذَٰلِكَ بِالنِّصْفِ, ضرب یضربو کا ایک معنی ہوتا ہے حصہ لینا, تو یہاں اس کا یہ معنی کریں گے, فَيَضْرِبُ هَذَانِ, تو یہ دونوں لے لیں گے اپنا حصہ, بِالْكُلِّ کس کے ساتھ؟ یہ دونوں کون؟ وہ خطا والے دونوں, ان میں سے تو کسی نے معاف نہیں کیا نا, تو یہ خطا والے دونوں اپنا حصہ لے لیں گے, بالکل کس کے ساتھ؟ کل کے ساتھ, یعنی ان کو پورا حصہ یعنی پوری دیت ملے گی. وذالک بالنصف, اور وہ اپنا حصہ کس میں سے لے لے گا؟ دوسرا نصف میں سے, اپنا دوسرا اپنا حصہ نصف لے لے گا. ایک کو دینا ہے, توجہ ہے ادھر دیکھو, ایک کو دینا ہے پورا اور ایک کو دینا ہے نصف, اور مسئلے میں جب نصف آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ دو سے, دو سے مسئلہ بنایا, دو کا نصف کتنا؟ ایک, وہ حمد والے کو دے دیا, اور ایک کو کل دینا ہے, خطا والوں کو کل دینا ہے, تو دو کا کل کتنا؟ دو ہی ہے نا, یعنی کل دو ہی ہے, تو وہ کل کا کل دو ان کو دے دیں گے, تو خطا والوں کو دو مل گئے اور حمد والے کو ایک مل گیا, دو اور ایک کتنے ہو گئے؟ تین. مسئلہ بنایا تھا دو سے اور نیچے حصے کتنے بن گئے؟ تین. تو جو مسئلہ بنایا تھا دو سے, اس دو کا عول ہو جائے گا کس کی طرف؟ تین کی طرف, تو کل غلام کے تین حصے کر دیں گے, دو حصے کس کو دے دیں گے؟ خطا والوں کو, اور ایک حصہ عمد والوں کو. یہ مانا ہے فَيَضْرِبُ هَذَانِ بِالْكُلِّ, تو یہ دونوں یعنی جو خطا والے ہیں یہ حصہ لے لیں گے, بِالْكُلِّ پورے کو, یعنی پورا حصہ لے لیں گے پوری دیت کا, وَذَٰلِكَ بِالنِّصْفِ, اور وہ جو دوسرا ہے یعنی عمد والا وہ نصف حصہ لے لے گا. اصلہ ترکت المستغرقۃ بالدین, اصل اس مسئلے کی وہ ترکہ ہے جو مستغرق بالدین ہو, اصل اس مسئلے کی وہ مسئلہ ہے جو مستغرق بالدین ہو. مستغرق بالدین کیسے؟ دیکھو یہ بھی سمجھ لو, بعض اوقات کسی شخص پر اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے جو اس کے ترکے سے بھی بڑھ جاتا ہے, گویا اس دین نے پورے ترکے کا احاطہ کر لیا ہے, کچھ بچتا ہی نہیں باقی. آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سارا مال فوراً وارثوں میں نہیں تقسیم کرتے, سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے لیے سارے قرضے ادا کرتے ہیں چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے. قرضے ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے پھر اس کے ثلث میں اس کی وصیت نافذ کرتے ہیں اگر اس نے وصیت کی تھی کسی کے لیے, اور اس وصیت کے بعد جو مال بچ جائے گا اب وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اب صورت یہ, ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے 1000 درہم ترکہ چھوڑا, کتنا ترکہ چھوڑا؟
1000 درہم,
اور اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ 3000 درہم ہے. دیکھو اس قرضے نے پورے ترکے کا احاطہ کر لیا, قرضہ کتنا؟ 3000, اور ترکہ کتنا؟ 1000. اس 1000 سے تو پورا قرضہ نہیں ادا ہو سکتا بھائی, بلکہ قرضہ بچ رہا ہے, تو اب کیا کریں, یہ قرضہ کیسے ادا کریں؟ بھائی دیکھو یہاں مثلا دو افراد ہیں جو قرض والے ہیں, مرنے والے نے زید کا 2000 درہم دینا ہے اور بکر کا اس نے 1000 دینا ہے. توجہ سے ادھر, مرنے والے نے زید کا کتنا قرضہ دینا ہے؟ 2000 درہم, اور بکر کا کتنا دینا ہے؟ 1000 درہم, اور سارا مال اس کا پیچھے کتنا بچا ہے؟ 1000 درہم, تو یہ چھوڑ کر مرا ہے. تو اب یہ 1000 کیا کریں, یہ سارا زید کو دے دیں یا سارا بکر کو دے دیں؟ نہیں نہیں، سارا ایک کو نہیں دیں گے، بلکہ ان میں تقسیم کریں گے، جس کا حصہ زیادہ اس کو تھوڑا زیادہ، اس کے مطابق زیادہ ملے گا، اور جس کا حصہ کم اس کو کم ملے گا. توجہ ہے؟ تو اب زید کا حصہ کتنا؟ بکر کے مقابلے میں دگنا، بکر کے مقابلے میں دگنا، اور بکر کا حصہ کتنا؟ زید کے مقابلے میں آدھا، نصف. تو لہذا اس 1000 کے تین حصے کر دیں گے، تین میں سے ایک حصہ دے دیں گے بکر کو اور دو حصے دے دیں گے زید کو. تو دیکھا، یہ دیکھا، اسلاسن تین حصے کر کے تقسیم کر دی، ایک حصہ کس کو دے دیا؟ بکر کو، کیونکہ بکر کا حصہ آدھا تھا اور زید کا حصہ دگنا تھا، تو اس کو دو سلوس دے دیے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں بھی عول ہوا، ایک کا حصہ دوسرے کے مقابلے میں نصف تھا. کیا تھا؟ نصف تھا. تو جب نصف آئے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ دو سے. جب مسئلہ دو سے بنایا تو ایک کو ایک دینا ہے، دوسرے کو دو پورا دینا ہے، دو اور ایک کتنے ہو گئے؟ تین. تو حصے بن گئے تین، اور مسئلہ بنایا تھا دو سے، تو پھر دو کا عول ہو جائے گا کس کی طرف؟ تین کی طرف. تو تین سے مسئلہ بن جائے گا، تو اس ہزار کے تین حصے کریں گے، ایک حصہ بکر کو اور دو حصے زید کو. تو یہاں عول ہوا ہے. عول کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک عدد جسے مسئلہ بنایا جائے، اس سے پورے حصے نہیں نکل رہے، تو اس سے اوپر والے عدد کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تاکہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے. تو کہتے ہیں اصلہ ترکت المستغرقت بالدین، اور اصل اس مسئلے کی جو ہے وہ ترکہ ہے جو مستغرق بالدین ہو، جس کو جس کا دین نے احاطہ کیا ہو. مستغرق بالدین کا کیا معنی؟ دین نے اس کو گھیرا ہوا ہو، بچتا ہی کچھ نہ ہو. تو کہتے ہیں اصلہ ترکت المستغرقت بالدین، اصل جو ہے اس کی وہ ترکہ ہے جو مستغرق بالدین ہو. وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وقال یدفعہ اربعا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا وہ غلام دے گا اربعا، چار حصے کر کے. ثلاثۃ ارباعہ لولی الخطأ، چار میں سے تین ربو جو ہیں، چار میں سے تین ربو جو ہیں لی ولی الخطا، وہ کس کے ہوں گے؟ ولی خطا، جو خطا والے دو ولی ہیں ان کے ہوں گے. وربعہ لولی العمد، اور ایک ربو ہوگا ولی عمد کا. بطریق المنازعات، کس طریقے پر؟ منازعات کے طریقے پر. بھائی وہ کس طرح؟ دیکھو یہ سمجھ لو، یہ آسان ہے کہ اگر دونوں قتل کیا ہوتے؟ خطا. اگر دونوں قتل خطاً ہوتے اور غلام آقا دیتا، تو پھر غلام کو آدھا آدھا کرتے ان میں. کیا کرتے؟
آدھا آدھا.
لیکن اصل جھگڑا دو پورے غلام میں ہونا تھا. ایک مقتول کے اولیاء بھی چاہیں گے کہ ہمیں پورا غلام مل جائے، اور دوسرے مقتول کے اولیاء بھی کیا چاہیں گے؟ بس جب غلام جنایت کرے تو پورا غلام دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ تو یہاں بھی پورا غلام دے رہا ہے، لیکن پارٹیاں دو ہیں جن کو غلام دینا ہے، تو ان کا غلام میں جھگڑا گویا ہے. ایک چاہتا ہے ہمیں پورا غلام مل جائے، ایک پارٹی چاہتی ہے، دوسری پارٹی چاہتی ہے ہمیں بھی پورا غلام مل جائے. توجہ ہے؟ تو یہاں ایک قتل عمد ہے، یہ جو اب ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں، ایک قتل عمد ہے اور ایک قتل خطا. تو قتل خطا والے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں پورا غلام مل جائے. اور عمد والے، ایک نے تو کیا کر دیا؟ معاف. دوسرے نے معاف نہیں کیا، تو وہ اب گویا آدھے غلام میں منازعت کر رہا ہے. اگر دونوں منازعت کر رہے ہوتے، اگر
دونوں،
اگر عمد والے دونوں غلام لینا چاہتے، تو کیا ہوتا؟ وہ چاہتے ہمیں پورا غلام مل جائے، اور خطا والے کیا چاہتے؟ ہمیں پورا غلام. ہوتا یہی ہے نا، جب کوئی غلام جنایت کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پورا غلام دیتے ہیں نا. اور یہاں تو دو پارٹیاں ہیں، تو دونوں کا یعنی جھگڑا ہوگا غلام کے اندر. خطا والے چاہیں گے یہ پورا غلام ہمیں مل جائے، اور عمد والے کیا چاہیں گے؟ پورا غلام ہمیں. لیکن عمد والوں میں سے ایک نے تو معاف کر دیا، ایک نے، تو گویا آدھے غلام میں جھگڑا انہوں نے چھوڑ دیا. توجہ ہے؟ پھر سنو، خطا والے کیا چاہتے ہیں؟ پورا غلام ہمیں مل جائے. عمد والے گویا کیا چاہ، ویسے صورت ایک فرض کرو نا، عمد میں تو قصاص آتا ہے، لیکن اگر عمد مال غلام لیتے تو وہ کیا چاہتے؟ ہمیں پورا غلام. تو خطا والے چاہتے ہیں پورا غلام ہمیں مل جائے, عمد والے چاہتے ہیں گویا پورا غلام ہمیں مل جائے. تو پورے غلام ہی میں جھگڑا ہے. لیکن ایک عمد والے نے معاف کر دیا, جب ایک عمد والے نے معاف کر دیا تو گویا آدھے کے اندر اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. توجہ ہے, آدھے میں اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. تو گویا خطا والے جھگڑ رہے تھے پورے غلام میں, لیکن آدھا غلام ان کو بغیر جھگڑے کے ہی مل گیا, کیونکہ عمد والوں میں سے ایک نے کیا کر دیا, معاف کر. جب معاف کر دیا تو اس نے آدھے کے اندر جھگڑا چھوڑ دیا. جب آدھے میں جھگڑا ختم ہوا تو وہ آدھا غلام خطا والوں کا ویسے بغیر جھگڑے کے ہو گیا. لیکن آدھے کے اندر ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے. وہ جو باقی آدھا ہے خطا والے چاہتے ہیں یہ بھی سارا ہمیں ملنا چاہیے, اور عمد والا جو ایک ہے وہ چاہتا ہے اب یہ آدھا مجھے ملنا چاہیے. توجہ ہے. جب دونوں جھگڑ رہے ہیں آدھے غلام میں تو اس آدھے غلام کو ہم اس کی تنصیف کر دیں گے, اس آدھے کا آدھا عمد والے کو دے دیں گے اور آدھا خطا والوں کو دے دیں گے. اور آدھے کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ روبو. تو عمد والے کو کتنا مل گیا؟ روبو. اور دوسرا روبو کس کو مل گیا؟ خطا والوں کو. تو خطا والوں کو آدھا مل گیا تھا بغیر جھگڑے کے, اور آدھا مل گیا جھگڑے کی وجہ سے. تو تین سلوس ان کو مل گئے اور ایک سلوس عمد والے کو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سن لو. دیکھو اگر عمد والے معاف نہ کرتے تو جھگڑا ہوتا پورے پورے غلام میں. خطا والے چاہیں گے کہ ہمیں پورا غلام ملے, ہمارا آدمی قتل ہوا ہے تو خطا والے چاہیں گے ہمیں پورا غلام مل جائے, عمد والے چاہیں گے کہ ہمیں پورا غلام مل جائے. تو پورے غلام میں جھگڑا. لیکن عمد والوں میں سے جب ایک نے معاف کر دیا تو اس نے آدھے غلام کے اندر جھگڑا چھوڑ دیا. تو جس غلام میں جھگڑا چھوڑا وہ آدھا خطا والوں کا ہو گیا بغیر جھگڑے کے, اور آدھے غلام میں ابھی بھی جھگڑا ہے. خطا والے چاہتے ہیں یہ آدھا غلام بھی ہمیں مل جائے, اور عمد والا چاہتا ہے کہ یہ آدھا غلام ہمیں مل جائے. جس نے معاف نہیں کیا وہ چاہتا ہے مجھے مل جائے. تو آدھے غلام میں جھگڑا ہے اور پارٹیاں دو ہیں, تو اس آدھے کو بھی آدھا کر دو اور وہ آدھا یعنی ربو ایک کو دے دو اور دوسرا ربو ایک کو. تو لہذا خطا والوں کو نصف تو پہلے مل چکا تھا, اس پھر اگلے نصف کا بھی نصف ان کو یعنی چوتھا حصہ بھی مل گیا. تو تین ربو ان کو مل گئے اور ایک ربو عمد والے کو. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا سمجھ؟ نہیں آیا سمجھ کہ ویسے سر ہلا رہے؟ نہیں آیا. دیکھو نا اصل میں ایک نے تو معاف کر دیا نا. اگر وہ معاف نہ کرتا اور وہ کیا کہتے ہمیں یہ غلام دے دو, صلح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پورا غلام ان کا حق ہوتا. لیکن ایک نے معاف کر دیا, جب ایک نے معاف کر دیا ہے تو آدھے غلام میں جھگڑا ختم ہو گیا. جھگڑا پورے غلام میں ہوتا تھا تو نہیں, لیکن ہوتا فرض کرو پورے میں ہوتا. عمد والے کیا چاہتے؟ ہمیں پورا ملے. اور خطا والے کیا چاہتے؟ پورا ہمیں ملے. لیکن عمد والے نے جب ایک نے معاف کر دیا ہے تو گویا آدھے غلام میں انہوں نے جھگڑا چھوڑ دیا, آدھا ویسے ہی خطا والوں کے لیے چھوڑ دیا. تو وہ خطا والوں کا آدھا ہو گیا. باقی آدھے میں وہ ایک عمد والا ابھی بھی جھگڑ رہا ہے, وہ چاہتا ہے یہ آدھا مجھے مل جائے, اور خطا والے چاہتے ہیں یہ آدھا. تو اس جس آدھے میں جھگڑا ہے اس آدھے کی تنصیف کریں گے, اس کو آدھا کریں گے. تو اس کا آدھا تو روبو بنتا ہے, تو وہ ایک روبو دے دیں گے عمد والے کو اور ایک روبو دے دیں گے خطا والے کو. تو خطا والوں کو آدھا مل گیا بغیر جھگڑے کے اور ایک روبو مل گیا جھگڑے کی وجہ سے, تو ان کو تین روبو مل گئے اور عمد والے کو ایک روبو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مانا ہے. وقالا صاحبین فرماتے ہیں یدفعوہ اربعان, کے آقا جو ہے وہ غلام حوالے کرے گا چار حصے کر کے. ثلاثت اربعی ہی لولی الخطائی, تین ربو جو ہیں اس غلام کے وہ ولی خطا کے ہوں گے. وربعہ لولی العمدی, اور ایک ربو جو ہوگا وہ ولی عمد کا ہوگا. بطریق المنازعاتی, کس طریقے پر یہ چار حصے ہوں گے؟ منازعات کے طریقے پر. فَيُسَلَّمُ النِّصْفُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ بِلَا مُنَازَعَةٍ, پس حوالے کیا جائے گا نصف غلام کو ولی خطا کے بلا منازعات بغیر کسی جھگڑے کے ان کے حوالے. وَبَقِيَتْ مُنَازَعَةُ الْفَرِيقَيْنِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ, اور باقی رہے گا جھگڑا دونوں فریقوں کا دوسرے نصف میں. فَيُنَصَّفُ, تو اس نصف کی تنصیف کریں گے. فلہذا یقسم اربعا, اس لیے اس کے چار حصے کر کے تقسیم کی جائے گی. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب کے نزدیک عول کے طریقے پر تقسیم ہوگی غلام کی, اور صاحبین کے نزدیک منازعت کے طریقے پر. فَإِن قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا وَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ كُلُّهُ. صورت مسئلہ یہ, ایک غلام ہے مثلا دو بھائیوں کا مشترکہ, اور اس غلام نے ان کے والد کو جان بوجھ کر قتل کر دیا, تو یہ دونوں بیٹے جن کا غلام ہے یہ قصاص کے مالک ہوئے اپنے اس غلام پر. یاد رکھو آقا اپنے غلام پر مال تو واجب نہیں کر سکتا, مال کا تو مستحق آقا نہیں بنتا, لیکن قصاص کا مالک بنتا ہے. آقا اپنے غلام پر مال کا حقدار تو نہیں بنتا, اس کے ذمے مال تو واجب نہیں کر سکتا, البتہ اس پر قصاص کا مالک بن سکتا. تو یہاں اس غلام نے ان دونوں کے والد کو جب قتل کیا ہے تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ قصاص کے مالک بن گئے, اور یہ غلام ان کا مشترکہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان دو بیٹوں میں سے ایک نے قصاص کو معاف کر دیا, تو امام صاحب فرماتے ہیں دوسرے بیٹے کا حق بالکل ساقط ہو گیا, اب نہ وہ قصاص لے سکتا ہے کیونکہ ایک ولی نے معاف کر دیا ہے, اور نہ ہی وہ اس سے مال لے سکتا ہے غلام سے, کیونکہ ایک ولی معاف کر دے تو باقیوں کا حصہ مال بن جاتا ہے, لیکن یہ تو اس غلام کا مالک ہے بھائی, اور کوئی بھی آقا اپنے غلام پر مال کا حقدار نہیں ہوتا, اس پر مال کو واجب نہیں کرتا. لہذا دوسرے بیٹے کا حق قصاص میں بھی ساقط اور مال کے اندر بھی ساقط ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فَإِن قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا, اگر قتل کر دیا دو آدمیوں کے غلام نے, قَرِيبَهُمَا ان دو کے قریبی عزیز کو, وَعَفَا أَحَدُهُمَا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے معاف کر دیا اس غلام کو, بَطَلَ كُلُّهُ تو دوسرے کا سارا حق جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اے عبد لرجلین, یعنی ایک غلام تھا دو آدمیوں کا, قتل ذالک العبد قریبا لہما, قتل کر دیا اس غلام نے ان دونوں کے قریبی عزیز کو, فعفا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے اس غلام کو معاف کر دیا, بطل الکل عند ابی حنیفہ رحم اللہ, تو امام صاحب کے نزدیک دوسرے کا سارا حق باطل ہو جائے گا, نہ وہ قصاص لے سکتا ہے اور نہ اس سے نصف دیت اب لے سکتا ہے. وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں, یدفع الذی عفا نصف نصیبہ الی الاخری او یفدیہ ربع الدیتی. صاحبین فرماتے ہیں نہیں, دوسرے کا سارا حصہ باطل نہیں ہوا, سارا حصہ باطل نہیں ہوا, بلکہ دونوں کا غلام آدھا آدھا ہے نا, تو جس نے معاف کیا ہے, جس نے معاف کیا ہے وہ اپنے آدھے کا آدھا یعنی ربع غلام دوسرے کو دے دے, کیا کر دے, دوسرا آدھے کا پہلے ہی مالک تھا, اب ربو کا اور بھی مالک بن گیا, یعنی تین ربو اب اس بیٹے کا ہو جائے گا جس نے معاف نہیں کیا, اور ایک ربو اس کا ہو جائے گا جس نے معاف کر دیا. تو اگر غلام دینا چاہتا ہے, غلام دینا چاہتا ہے تو اس غلام کا ربو دوسرے کو دے دے گا, توجہ ہے؟ اور اگر فدیہ دینا چاہتا ہے, فدیہ دینا چاہتا ہے یعنی ربو اس کو نہیں دینا چاہتا, چاہتا ہے یہ غلام آدھا میرا ہے تو ابھی بھی آدھا میرا ہی رہے, تو پھر مال دے دے, پھر مال کتنا دے گا, کہتے ہیں ربع دیت دے دے گا, کتنی دے گا, نصف دیت نہیں دے گا, ربع دیت دے گا, توجہ ہے؟ کیوں, وجہ سمجھ لیں, کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک بھائی نے معاف کر دیا تو دوسرے بھائی کا حصہ مال بن گیا, کیا بن گیا,
مال,
اور کتنا مال آیا, نصف دیت آ گئی, کیا آ گئی, نصف دیت آ گئی, لیکن یہ نصف دیت پورے غلام میں پھیلی ہوئی ہے, دونوں کا حصہ کس میں تھا, قصاص میں, توجہ ہے, دونوں کا حصہ تھا قصاص میں, لیکن ایک نے معاف کر دیا, جب معاف کر دیا تو دوسرے کا حصہ کیا بن گیا, نصف فدیہ. لیکن وہ قصاص پورے غلام میں پھیلا ہوا تھا کہ نہیں؟ پورے غلام سے قصاص لیں گے یا آدھے سے لیں گے؟ پورے سے. تو جیسے قصاص پورے میں پھیلا ہوا تھا, اب جب اس کا ایک کا حصہ آدھی دیت بن گئی, کیا بن گئی؟ وہ آدھی دیت, وہ جو مال بن گیا وہ پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے. توجہ ہے, جب وہ آدھی دیت پورے غلام میں پھیلی ہوئی ہے تو اس کا حق جو ہے پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے, اور کتنی ہے؟ نصف دیت. نصف جو پورے غلام میں آدھی دیت پھیلی ہوئی ہے تو اس غلام میں سے تو آدھا اس کا اپنا ہے, تو آدھی دیت اس میں آ رہی ہے, اور آدھا حصہ اس کے اس بھائی کا حصہ ہے جس نے معاف کر دیا ہے, تو آدھی دیت اس کے اندر آ رہی ہے. تو اپنے حصے کے اندر جو آدھی دیت آ رہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی. آدھی دیت تو پہلے ہی ساقط تھی کیونکہ اس ایک بھائی نے کیا کر دیا؟ معاف. آدھی دیت اب پورے غلام میں, لیکن اس غلام کے اندر آدھا حصہ کس کا ہے؟ اسی بھائی کا ہے جس کا مال ہے, جس کے لیے مال واجب ہو رہا ہے. توجہ ہے, اسی کا آدھا غلام ہے, تو اور وہ دیت پورے غلام میں پھیلی ہوئی ہے, جو حصہ مال بن گیا ہے وہ پورے غلام میں پھیل, اور وہ حصہ کس میں آیا؟ آدھا اس غلام کا آدھا مالک یہ ہے, آدھا مالک, اور جب وہ پورے میں پھیلی ہوئی ہے تو معلوم ہے اس کے حصے میں بھی آدھی پھیلی ہوئی ہے, دوسرے کے حصے میں بھی. تو اس کے اپنے حصے میں جو آدھی ہے وہ ساقط ہو جائے گی, کیونکہ اگر اس کو برقرار رکھیں تو یہ اسی طرح ہو گیا, یہ اپنے ہی غلام پر مال واجب کر رہا ہے, اور اپنے غلام پر کوئی مال واجب کرتا ہے؟ اپنے غلام پر مال واجب, جب اپنے غلام میں مال واجب نہیں کرتا تو جو اس کے حصے میں دیت کا حصہ آیا وہ ساقط ہوا, اور دوسرے کے حصے میں جو دیت ہے وہ باقی رہ گئی. تو دیت آدھی تو پہلے ہی آدھی تھی, اس آدھی میں سے بھی آدھی جب ساقط ہوگی کتنی رہ گئی؟ ربع دیت. کتنی رہ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا کہ وہ دوسرا بھائی کیا کرے, یا تو غلام دینا چاہتا ہے تو ربع غلام مزید اس کو دے دے, آدھے کا وہ پہلے مالک تھا ربع اور دے دیں گے, وہ تین ربع کا مالک بن جائے گا اور یہ معاف کرنے والے کے پاس ایک ربع رہ جائے گا. اور اگر وہ اپنا آدھا حصہ نہیں دینا چاہتا تو پھر فدیہ دے دے, اور فدیہ کتنا دے گا؟ آدھی دیت دے گا یا ربع دیت؟ ربع دیت دے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وقالا, صاحبین فرماتے ہیں, یدفع الذی عفا, کے حوالے کرے گا وہ بھائی جس نے معاف کر دیا تھا, نصف نصیبہ الی آخرا, اپنا آدھا حصہ دوسرے کے, یعنی اپنا آدھا غلام جو ہے اس کا آدھا یعنی ربع جو ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دے, او یفدیہ ربع دیتی, یا اس کو فدیہ دے دے ربع دیت. بھائی فدیہ دے دے ربع دیت. بھائی بات سمجھ میں آئی, وجہ سمجھ میں آ گئی, کیونکہ ایک کا حصہ مال بن گیا اور وہ جو مال ہے وہ نصف دیت ہے, اور وہ پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے, اور پورے غلام میں سے تو آدھا اس کا اپنا ہی ہے. اس کے حصے میں جو آدھی دیت کا بھی آدھا حصہ اس کے یعنی ربع دیت اس کے حصے میں آیا وہ ساقط, اور دوسرے کے حصے میں جو ربع دیت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے تو وہ اس سے لے سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.